سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ جدید جہان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں چاہتی چمن میں ہوں مگر آگے بیابانی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آگے بیابانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آہوں کی پر پانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آہوں کی پر پانی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آگے بیابانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آہوں کی پر پانی نہیں جاتی میں گلشن میں ہوں لیکن سیز ہے یہ شیز کامل کا میں گلشن میں ہوں لیکن پیر ہے یہ شیب کامل کا کہ میرے قلب سے ہوئے بیا پانی نہیں جاتی کہ میرے قلب سے ہوئے بیا پانی نہیں جاتی میں گلشن میں ہوں لیکن پیدا ہے یہ شہر کامل کا کہ میرے قلب سے ہوئے بیا پانی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آگے بیابانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آہوں کی پر پانی نہیں جاتی نہ جانے کتنی میرے دریا سے ہوئی جاری نہ جانے کتنی میرے دریا سے ہوئی جاری مگر پھر بھی میرے دریا کی تو جانی نہیں جاتی مگر پھر بھی میرے دریا کی تو جانی ربو کرتا ہے دامن کو اگر سے ان کا دیوانا ربو کرتا ہے دامن کو اگر سے ان کا دیوانا کرے باندھے مگر کیا گرے پانی نہیں جاتی گرے پانی مگر چاہتے
میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، ساحل پر بھی مانوں کی تو جانی نہیں جاتی، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، ساحل پر بھی مانوں کی تو جانی نہیں جاتی، ساحل پر بھی مانوں کی تو جانی نہیں جاتی، چمن ہوں مگر کیا دل میں آؤں کی پر
حکمت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، یہ ملفوظات میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے آج سے تقریباً 50 برس پہلے کے ہیں۔ آیت الستو بربکم پر ایک علم عظیم ارشاد فرمایا کہ آیت الستو بربکم، اس پر آج اللہ نے ایک عجیب مضمون عطا فرمایا جو لطائف قرآنیہ میں سے ہے۔ الستو بربکم میں جو سوال ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عقلی طور پر دیکھا جائے تو سوال کو پڑھانے عقلی طور پر دیکھا جائے تو سوال کو پڑھانے کے بعد کیا جاتا ہے، سوال کو پڑھانے کے بعد کیا جاتا ہے، کوئی کیا کوئی محتمل کورس کے تعلق سے سوال کرتا ہے؟ سوال اسی میں تو کرتا ہے جو وہ پڑھا چکا ہے، ورنہ محتمل ظالم قرار پائے گا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کرنا دلیل ہے کہ پہلے اللہ نے ہماری ارواح کو اپنی ربوبیت کا سبق پڑھایا، یعنی اپنی ربوبیت کی ایک تجلی، اور ہماری پیدائش سے موت تک اپنی ربوبیت کا ایک اجمالی خاکہ ہماری جانوں کو دکھا دیا، پھر یہ سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیونکہ ارواح اللہ کی تجلی ربوبیت کا مشاہدہ کر چکی تھی، اس لیے بلا کہا، یعنی بے شک، تمام یعنی تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ جس طرح بچہ اپنے والد کی شان ربوبیت بچپن سے جوانی تک دیکھتا ہے، پھر اگر باپ سوال کرے کہ کیا میں تیرا والد نہیں ہوں، تو تب بچہ جواب دیتا ہے کہ بے شک آپ ہی میرے والد ہیں، آپ کی پرورش آپ کے والد ہونے پر دلیل ہے۔ تو روحوں نے اللہ کے رب ہونے کی گواہی دی تھی، اور شہادت کے لیے رویت بھی ضروری ہے، رویت مانے دیکھنا، ورنہ بغیر دیکھے ہوئے دنیاوی قانون کے اعتبار سے شہادت ناجائز ہے۔ قالوا بلا کی شہادت بغیر مشاہدہ تجلی ربوبیت کے عقلاً و نقلاً محال ہے۔ اللہ نے شہیدنا فرما کر یہ اشارہ کر دیا کہ ہم تمہیں اپنے کو دکھا چکے ہیں، یہ تجلی ہی تو تجلی کا اثر ہے جو آج ہمیں اللہ میاں کی باتوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ جانے پہچانے اللہ میاں ہیں، اگر جان ان سے آشنا نہ ہوتی تو ان کی باتوں میں مزہ نہ پاتی۔ سبحان اللہ، دوبارہ سنیے، ارشاد فرمایا کہ آیت الگ تو بے ربکم پر آج اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مضمون عطا فرمایا جو لطائف قرآنیہ میں سے ہے. الگ تو بے ربکم میں جو سوال ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عقلی طور پر دیکھا جائے تو سوال تو پڑھانے کے بعد کیا جاتا ہے, کیا کوئی ممتحن کورس کے خالق سے سوال کرتا ہے؟ سوال اسی میں کرتا ہے جو وہ پڑھا چکا ہو, ورنہ ممتحن ظالم قرار پائے گا. لیکن کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کرنا دلیل ہے کہ پہلے اللہ نے ہماری ارواح کو اپنی ربوبیت کا سبق پڑھایا, یعنی اپنی ربوبیت کی ایک تجلی, اور ہماری پیدائش سے موت تک اپنی ربوبیت کا ایک اجمالی خاکہ ہماری جانوں کو دکھا دیا. پھر یہ سوال کیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیونکہ ارواح اللہ کی تجلی ربوبیت کا مشاہدہ کر چکی تھی, اس لیے بلا کہا, یعنی بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. جس طرح بچہ اپنے والد کی شان ربوبیت بچپن سے جوانی تک دیکھتا ہے, پھر اگر باپ سوال کرے کہ کیا میں تیرا والد نہیں ہوں, تو تب بچہ جواب دیتا ہے کہ بے شک آپ ہی میرے والد ہیں, آپ کی پرورش آپ کے والد ہونے پر دلیل ہے. تو روحوں نے اللہ کے رب ہونے کی گواہی دی تھی, اور شہادت کے لیے رویت بھی ضروری ہے, یعنی گواہی دینے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے, ورنہ بغیر دیکھے ہوئے دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی شہادت ناجائز ہے. قالوا بلا کی شہادت بغیر مشاہدہ تجلی ربوبیت کے عقلاً من عقلاً محال ہے. اللہ تعالیٰ نے شہیدنا فرما کر یہ اشارہ کر دیا کہ ہم تمہیں اپنے کو دکھا چکے ہیں. یہ اس تجلی کا اثر ہے جو آج ہمیں اللہ میاں کی باتوں پر مزہ آتا ہے. کیونکہ وہ جانے سے جانے اللہ میاں ہیں, اگر جان ان سے آشنا نہ ہوتی تو ان کی باتوں میں مزہ نہ پاتی. ارشاد فرمایا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دام برکاتوں نے فرمایا کہ دنیا میں گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف یہ آگ پھیلی ہوئی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آگ میں کیسے رہ سکتے ہیں, یعنی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے رہے تھے, بس ہم بھی ایسے ہی محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ کا نور گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, کیونکہ جب نور گناہوں کے اندھیرے کے کلیجے کو چیر کر اندھیرے میں گھس جاتا ہے تو اندھیرے کا وجود ہی باقی نہیں رہتا. اس پر میں نے ڈاکٹر صاحب منتظر لہو سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے اس مضمون کی تائید مولانا رومی کے اس شعر سے ہوتی ہے. نار شہوت کے کشن نور خدا نور ابراہیم راستہ دوست, شہوت کی آگ کو کون بجھاتا ہے؟ مولانا رومی نے ایک ہی مصرے میں یہ سوال کیا, پھر اسی چھوٹے سے مصرے میں جواب دیتے ہیں کہ نور خدا بجھاتا ہے. اپنے اندر اللہ کے نام سے نور خلیلی پیدا کر لو, پھر یہی آگ گلزار ہے. پلنا یا نا وہ پوری بردم و سلام علی ابراہیم, آگ میں جینا ہماری آبائی وراثت ہے. ملت ابیکم ابراہیم, اسی آگ میں تو اہل اللہ جی رہے ہیں. اگر تم اس آگ میں رہتے ہوئے اس سے بچے رہنے کو ناممکن کہتے ہو تو یہ اللہ والے کیسے معاشرے کی روش کے خلاف چل رہے ہیں اور مزے میں ہیں؟ بس اس اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہیں بھی اس آگ میں رہتے ہوئے اس سے بچے رہنا اور گلستان توبہ الہی کے مزے لوٹنا آ جائے. سبحان اللہ, بہت زبردست مضمون, یہ پھر پڑھ کے سناتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دنیا میں گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف یہ آگ پھیلی ہوئی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آگ میں کیسے رہ سکتے ہیں, یعنی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے رہے تھے, بس ہم بھی ایسے ہی محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ کا نور گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, کیونکہ جب نور گناہوں کے اندھیرے کے کلیجے کو چیر کر اندھیرے میں گھس جاتا ہے تو اندھیرے کا وجود ہی باقی نہیں رہتا. اس پر میں نے ڈاکٹر صاحب مدد لہو سے عرض کیا, یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ حضرت آپ کے اس مضمون کی تائید مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے ہوتی ہے. نار شہوت جہشت نور خدا نور ابراہیم راستہ. شہوت کی آگ کو کون بجھاتا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی مصرے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اسی چھوٹے سے مصرے میں جواب دیتے ہیں کہ نور خدا بجھاتا ہے. اپنے اندر اللہ کے نام سے نور قلیلی پیدا کر لو کہ یہی آگ گلزار ہے. قلنا و پونی بغم و سلامن علی ابراہیم. آگ میں جینا ہماری آبائی وراثت ہے. ملت ابیکم ابراہیم. اسی آگ میں تو اہل اللہ جی رہے ہیں. اگر تم اس آگ میں رہتے ہوئے اس سے بچے رہنے کو ناممکن کہتے ہو تو یہ اللہ والے کیسے معاشرے کی روش کے خلاف چل رہے ہیں اور مزے میں ہیں. بس ان اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہیں بھی اس آگ میں رہتے ہوئے اس سے بچے رہنا اور گلستان قرب الہی کے مزے لوٹنا آ جائے. ارشاد فرمایا کہ اس آدمی میں تکبر نہ ہو، محبت ہو، ادب ہو اور عقل ہو تو وہ اس راستے کو طے کر لے گا. اور جو آدمی محبت سے خالی ہو اور دوسروں کے کہنے سے اپنے شہر سے بدگمان ہو جائے تو ایسے شخص کا کیا اعتبار؟ وہ تو شیطان اور نفس کے ہاتھ میں کھلونا ہے، کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر تم نے اپنے شہر کو دوسروں کی نظر سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایسا شخص تو جب دوسرا شہر کو اچھا کہہ رہا ہے، ایسا شخص تو جب تک دوسرا شہر کو اچھا کہہ رہا ہے یہ بھی اچھا سمجھ رہا ہے، اور اگر دوسرا برا دیکھ رہا ہے تو یہ بھی برا دیکھ رہا ہے، کیونکہ اپنی نظر ہے ہی نہیں. ایسا شخص اللہ کے راستہ طے کرنے کے قابل نہیں ہے. لہٰذا اپنی نظر پیدا کرو، اپنے مربی اور شہر جس سے تمہیں دین ملا ہو اور دین کا نفع پہنچا ہو اس کی شان میں گستاخی یا بے ادبی یا سوء ظنی اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ 1 کروڑ دینا اور 1 لاکھ نعمتیں اس کے سامنے بے حقیقت ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کے ساتھ بے ادبی کی سزا وہی بیان کی ہے جو کفر کی بیان کی ہے، یعنی حبط اعمال انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگو، ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی نحوست کی بدولت تمہارے اعمال حق یعنی برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑی تہجد پڑھ رہے ہیں، بڑا ذکر و تلاوت کر رہے ہیں، لیکن یہ خبر نہیں کہ یہ سب اعمال برباد ہو چکے ہیں یا ایمان ہی ترک کر لیا گیا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آداب شیخ کے اصول بیان فرمائے. یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی ہیں، ادب سے متعلق ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نائبین انبیاء وارثین انبیاء کے لیے بھی وہی آداب ہوں گے. لہٰذا یاد رکھو کہ جس طرح ہر مومن اور عام مسلمان سے حسن ظن رکھنا، اس پر بہتان نہ باندھنا، اس کی غیبت نہ کرنا اور اس کی عزت اور آبرو کو پامال نہ کرنا اس کا حق ہے، اور اس کے حقوق کے ضائع کرنے سے اللہ کے غضب کو جوش آتا ہے. اسی طرح جو شخص اللہ والا ہے اس کی شان میں اگر کوئی یہ حرکتیں کرے گا تو کیا اللہ کے غضب کو جوش نہ آئے گا؟ واقعات شاہد ہیں کہ اگر کسی ولی کو تکلیف پہنچ گئی اور اس نے اپنا حق معاف بھی کر دیا تو بھی بعض اوقات اللہ نے اپنا حق محفوظ رکھا اور تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور امام صاحب کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہا کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو 80 برس کی تھی. امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، میں والدہ سے دریافت کر لوں، اور اندر تشریف لے گئے. واپس آئے تو وہ آدمی مرا پڑا تھا. ایک رنڈی اپنے یار کے ساتھ کہیں جا رہی تھی. راستے میں ایک بڑے میاں اس کے پاس سے گزرے. ان کی نظر کمزور تھی تو ذرا سی ٹھوکر اس رنڈی کو لگ گئی. انہوں نے فوراً معافی مانگی، لیکن اس رنڈی کے یار نے غصے میں آ کر بڑے میاں کے ایک تماچا مار دیا. اس کے بعد اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا جو کسی طرح کم نہیں ہوتا تھا. دوائیں بھی کام نہیں کرتی تھیں، یہاں تک کہ اس کی بیماری کی وجہ سے وہ معشوقہ بھی اس سے بھاگ گئی. بہت تنگ آیا تب اسے احساس ہوا کہ سب ان بڑے میاں کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے. لہٰذا ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچ گیا اور درخواست کی کہ میں اپنے معافی چاہتا ہوں، آپ کی بد دعا سے میرا یہ حال ہو گیا، اب آپ ہی دعا کیجئے کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو تمہارے لیے کوئی بد دعا نہیں کی تھی، بلکہ اسی وقت تمہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تمہاری معشوقہ کو ہم سے تکلیف پہنچی تھی اور تم نے ہمیں مارا تھا، تو کیا اس نے تم سے کہا تھا کہ اس کو مارو؟ اس نے کہا کہ اس نے تو نہیں کہا تھا۔ تو وہ بزرگ بولے کہ اسی طرح ہمارا بھی ایک یار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ انتقام لیں، بلکہ ہم نے تو معاف کر دیا تھا لیکن انہوں نے انتقام لے لیا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اس شخص کے لیے دعا کی اور اس کو شفا ہو گئی۔ بدگمانی اور اعتراض کا منشا قلت محبت اور تکبر ہوتا ہے۔ شیطان اس تکبر اور بدگمانی کی بدولت ہی مارا گیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو چاروں طرف سے جھانک کر دیکھا اور پھر بدگمانی کی کہ یہ تو مٹی کا پتلا ہے، پھر تکبر کیا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور آگ مٹی سے افضل ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، یہ مٹی کا پتلا میرے مقابلے میں ذلیل اور حقیر ہے، اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کمبخت نے مٹی کو تو دیکھا لیکن یہ نہ دیکھا کہ اس مٹی کے پتلے میں جو جان ہے وہ خلافت الہیہ سے مشرف ہے۔ اگر محبت ہوتی تو سجدے کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ تو یہ دیکھتا کہ سجدے کا حکم کون دے رہا ہے۔ پس تکبر شیطانی مرض ہے، یہی وہ مرض ہے کہ جس نے شیطان کو مردود کیا۔ جس شخص کے دل میں تکبر اور بدگمانی کا مرض ہوگا، خصوصاً اپنے شیخ اور مربی سے، جبکہ وہ اہل حق میں سے ہے، تو اس کا راستہ مارا جائے گا، کیونکہ مخصوص جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کا ذریعہ بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اگر اسٹیشن جانا مخصوص ہے تو جتنی قیمت پر اہمیت اسٹیشن کی ہوگی، اسی قدر وہ سواری بھی قیمتی اور اہم ہوگی جو اسٹیشن تک پہنچائے گی۔ شیخ مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ ہے، لیکن کیونکہ شیخ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اس لیے یہ وسیلہ بھی مقصود کے اعتبار سے اتنا ہی قیمتی ہے۔ جس شخص کے دل میں مقصود کی جتنی قدر ہوگی، اتنی ہی اس کے وسیلے کی بھی قدر ہوگی۔ اب ہر شخص خود اندازہ لگائے کہ اللہ کی کیا قیمت ہے۔ کیا دونوں عالم کی قیمت اللہ کی قیمت سے زیادہ ہے؟ دونوں عالم کیا چیز ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثل نہیں۔ تو جو ذات پاک اتنی قیمتی ہے، اس کے ملنے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی اسی قدر قیمتی ہوگا۔ بس جس شخص کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی، اس کے دل میں اپنے شیخ کی بھی اتنی ہی محبت ہوگی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اسی کے ذریعے سے ملے گا۔ اس کے برعکس جس شخص کو اللہ کی محبت اور قیمت کا اندازہ نہیں، اس کے دل میں شیخ کی محبت نہیں ہوتی، ایسا شخص محروم ہوتا ہے۔ لہذا محبت شیخ محبت الہیہ کی کسوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اپنے مشائق کی قدر دانی اور قدر نصیب کرنا، اتباع نصیب کرنا۔ اللهم إني أسألك بأمري أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت رحمة مستقبل الذي لم يكن بين كل ذلك من كل ذلك. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بالمعاصي. اللهم باقي ذنب باقي والكريم، وصلى الله على النبي الكريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معلوم کیا 73,000 کا ہے، ایک دکان والے سے معلوم کیا تھا 73 کا بول رہا تھا۔